استماعی انقلابات، استماعی انقلابات کس طرح زبانوں پر اثر انداز ہوتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے لاطینی کی مثال لیجئے۔ لاطینی کا مرکز بعد کے دور میں اگرچہ اٹلی بنا، مگر اصلاً یہ زبان اٹلی کی پیداوار نہ تھی۔ تقریباً 1200 قبل مسیح لوہے کا زمانہ آنے کے بعد، جب وسط یورپ کے قبائل اطراف کے علاقوں میں پھیلے تو ان کی ایک تعداد، خاص طور پر کوہ الپ کے قبائل، اٹلی میں داخل ہوئے اور روم اور اس کے آس پاس آباد ہوئے۔ ان کی بولی اور مقامی بولی کے ملنے سے جو زبان بنی وہی ابتدائی لاطینی زبان تھی۔ تیسری صدی قبل مسیح میں لیوبس اینڈرونیکس نے یونانی زبان کے کچھ ڈراموں اور کہانیوں کا ترجمہ لاطینی میں کیا۔ اس طرح لاطینی زبان ادبی زبان کے دور میں داخل ہوئی۔ پہلی صدی قبل مسیح میں رومی سلطنت قائم ہوئی تو اس نے لاطینی کو اپنی سرکاری زبان بنایا۔ مسیحت کے پھیلاؤ سے بھی اس کو تقویت ملی۔ اس طرح مذہب اور سیاست نیز سماجی اور اقتصادی زور پر اس کی ترقی ہوتی رہی، یہاں تک کہ وہ قدیم یورپ کے تقریباً پورے علاقے میں پھیل گئی۔ سینٹ آگسٹین 354 سے 430 کے زمانے میں لاطینی اپنے عروج پر تھی۔ قرون وسطی میں لاطینی زبان دنیا کی سب سے بڑی بین اقوامی زبان سمجھی جاتی تھی۔ آٹھویں صدی میں مسلم قومیں ابھریں اور انہوں نے رومی سلطنت کو توڑ کر اس کو قسطنطنیہ میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا۔ 1453 میں ترکوں نے قسطنطنیہ کو فتح کر کے وہاں سے بھی اس کا خاتمہ کر دیا۔ ہزار برس قبل جب رومی شہنشاہیت ٹوٹی تو مختلف علاقائی بولیوں کو ابھرنے کا موقع مل گیا۔ یہی بولیاں لاطینی کی آمیزش کے ساتھ بعد کو وہ زبانیں بنی جن کو آج ہم فرانسیسی، اطالوی، اسپینی، پرتگالی، رومانوی زبانیں کہتے ہیں۔ اب لاطینی زبان صرف رومن کلیسا کی عبادتی زبان ہے اور سائنس اور قانون کی اصطلاحات میں استعمال ہوتی ہے۔ اب وہ کوئی زندہ زبان نہیں ہے، بلکہ اس کی حیثیت تاریخی ہے۔ مثال کے طور پر نیوٹن، پیدائش 1642 اور وفات 1727 کی پرنسپیا، کوئی اصل زبان میں پڑھنا چاہے تو اس کو قدیم لاطینی زبان سیکھنی پڑے گی۔ یہی معاملہ تمام قدیم زبانوں کے ساتھ ہوا ہے۔ ہر زبان مختلف سماجی حالات کے تحت بدلتی رہی، یہاں تک کہ ابتدائی زبان ختم ہو گئی اور اس کی جگہ دوسری بدلی ہوئی زبان نے لے لی۔ قومی اختلاط، تہذیبی تصادم، سیاسی انقلاب، زمانی تبدیلی جب بھی کسی زبان کے ساتھ پیش آئے ہیں وہ بدل کر کچھ سے کچھ ہو گئی ہے۔ یہی تمام حالات پچھلے 1500 برس میں عربی زبان کے ساتھ بھی پیش آئے، مگر حیرت انگیز بات ہے کہ عربی زبان میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی۔ اس تغیر پذیر لسانی دنیا میں عربی کا غیر تغیر پذیر رہنا تمام تر قرآن کا معجزہ ہے۔ 70 عیسوی میں یہودی قبائل شام سے نکل کر یثرب یعنی مدینہ آئے۔ یہاں اس وقت امالقہ آباد تھے جن کی زبان عربی تھی۔ امالقہ کے ساتھ اختلاط کے بعد یہودی نسلوں کی زبان عربی ہو گئی، تاہم ان کی عربی عام عربوں کی زبان سے مختلف تھی۔ وہ عبری اور عربی کا ایک مرکب تھی. یہی واقعہ اسلام کے بعد عربوں کے ساتھ زیادہ بڑے پیمانے پر پیش آیا جبکہ وہ اپنے وطن عرب سے نکلے اور ایشیا اور افریقہ کے ان ملکوں میں داخل ہوئے جہاں کی زبانیں دوسری تھیں، مگر اس اختلاط کا کوئی اثر ان کی زبان پر نہیں پڑا. عربی بدستور اپنی اصل حالت پر محفوظ رہی. نزول قرآن کے بعد عربی زبان کے لیے اس قسم کا پہلا موقع خود صدر اول میں پیش آیا. اسلام عرب کے مختلف قبائل میں پھیلا. وہ لوگ اسلامی شہروں میں یکجا ہونے لگے. مختلف قبائل کی زبانیں تلفظ، لب و لہجہ وغیرہ کے اعتبار سے کافی مختلف تھیں. ابو عمرو بن علا کو کہنا پڑا تھا، ما لسان حمیر بلساننا ولا لغتهم بلغتنا، یعنی قبیلہ حمیر کی زبان ہماری زبان نہیں ہے. حضرت عمر نے ایک بار ایک عرابی کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا تو اس کو پکڑ کر آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے، کیونکہ وہ الفاظ قرآن کو اتنے مختلف ڈھنگ سے ادا کر رہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ نہ سمجھ سکے کہ وہ قرآن کا کون سا حصہ پڑھ رہا ہے. اسی طرح آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ایک عرب قبیلے کے وفد سے اس کی اپنی بولی میں گفتگو کی تو حضرت علی کو ایسا محسوس ہوا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور زبان بول رہے ہیں. اس کی بڑی وجہ لہجوں کا اختلاف تھا. مثلا بنو تمیم جو مشرقی نجد میں رہتے تھے وہ جیم کا تلفظ یا سے کرتے تھے. وہ مسجد کو مسید اور شجرات کو سرات کہتے تھے. اسی طرح بنو تمیم قاف کو جیم بولتے تھے. مثلا طریق کو طریج، صدیق کو صدیج، قدر کو جدر اور قاسم کو جاسم وغیرہ. اس طرح مختلف قبائل کے ملنے سے لسانی تاریخ کے عام قانون کے مطابق ایک نیا عمل شروع ہونا چاہیے تھا جو بالآخر ایک نئی زبان کی تشکیل پر منتہی ہوتا، مگر قرآن کے برتر ادب نے عربی زبان کو اس طرح اپنے قبضے میں لے رکھا تھا کہ اس کے اندر اس قسم کا عمل جاری نہ ہو سکا. اس کے برعکس وہ واقعہ پیش آیا جس کو ڈاکٹر احمد حسین زیات نے ان لفظوں میں بیان کیا ہے. اسلام کے بعد عربی زبان ایک قوم کی زبان نہیں رہی، بلکہ ان تمام قبائل کی زبان بن گئی جو خدا کے دین میں داخل ہوئے تھے. پھر یہ عرب مسلمان اپنے ملک سے باہر نکلے. انہوں نے ایک طرف جبل طارق تک اور دوسری طرف شغر تک فتح کر ڈالا. ان علاقوں میں مختلف زبانیں رائج تھیں. وہ فارسی، قبطی، بربری، عبرانی، سریانی، یونانی، لاطینی، آرامی زبانیں بولتے اور لکھتے تھے. ان میں ایسی قومیں بھی تھیں جو اپنے سیاسی نظام اور اپنے تمدن میں عربوں سے بہت زیادہ بڑھی ہوئی تھیں. وہ عراق میں داخل ہوئے جو ایک قدیم تمدن کا حامل تھا اور بڑی بڑی قوموں کا مرکز رہ چکا تھا. ان کا ایران سے اختلاط ہوا جو اس وقت کی دو عظیم ترین شہنشاہتوں میں سے ایک تھا. ان کا تصادم رومی تہذیب سے اور عیسائی مذہب سے ہوا جو زبردست ترقی کے مقام پر پہنچ چکے تھے. ان کا سابقہ شام سے پیش آیا جہاں فینیقی، کنانی، مصری، یونانی، غسانی قوموں نے اپنے آداب و اتوار کے نمایاں اثرات چھوڑے تھے. ان کا مقابلہ مصر سے ہوا جہاں مشرق و مغرب کے فلسفے آ کر ملے تھے. یہ اسباب بالکل کافی تھے کہ عربی میں ایک نیا عمل شروع ہوا، اور ابتدائی زبان کے ساتھ ان نئے عوامل کے اثر سے ایک اور زبان وجود میں آ جائے، جیسا کہ دوسری زبانوں کے ساتھ ہوا. مگر اتنے بڑے لسانی بھونچال کے باوجود قرآن اس زبان کے لیے ایک ایسا برتر معیار بنا رہا جس نے تمام دوسرے عوامل کو اس کے لیے بے حقیقت بنا دیا. اسلام کی فتوحات کے بعد عربی زبان صرف ایک ملک کی زبان نہ رہی، بلکہ کئی درجن ملکوں اور قوموں کی زبان بن گئی. ایشیا اور افریقہ کی عجمی اقوام نے جب اسلام قبول کیا تو ان کی زبان بھی دھیرے دھیرے عربی بن گئی. فطری طور پر ان غیر ملکی اقوام میں عربی زبان بولنے کی وہ قدرت نہ تھی جو خود عربوں میں تھی. ان کی زبان میں اپنی غیر عربی زبانوں کے اثر سے بہت سی خامیاں پیدا ہو گئیں. پھر یہی نہیں، بلکہ خود عربوں میں جو لوگ زیادہ باشعور نہ تھے، دھیرے دھیرے وہ ان قوموں سے اثر لینے لگے، یہاں تک کہ خود ان کی زبان بدلنا شروع ہو گئی. بڑے بڑے شہروں میں یہ غلطیاں سب سے زیادہ تھیں، کیونکہ یہاں مختلف قوموں کے لوگ جمع تھے. بڑھتے بڑھتے یہ خرابی خواص تک پہنچ گئی. زیاد بن امیہ کے دربار میں ایک بار ایک شخص آیا اور بولا، توفی ابانا و ترک بنون، ہمارا باپ مر گیا اور اولاد چھوڑ گیا. اس جملے میں ابانا کی جگہ ابونا ہونا چاہیے تھا اور بنون کی جگہ بنین. اس طرح کے بے شمار فروق پیدا ہو گئے. دیگر تاریخی زبانوں کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہی عربی زبان کے ساتھ بھی لازمن ہوتا، مگر یہاں بھی قرآن کی ادبی عظمت عربی کے لیے ڈھال بن گئی، اور عربی زبان کی صورت پھر بھی وہی باقی رہی جو قرآن نے اس کے لیے مقرر کر دی تھی. اس طرح کے واقعات جو عربی زبان کی پچھلی 1500 سالہ تاریخ میں بار بار پیش آئے ہیں، قرآن کے معجزہ ہونے کا کھلا ثبوت ہیں، کیونکہ یہ تمام تر قرآن کی عظمت ہی کا نتیجہ تھا جس نے عربی کو کسی تغیری عمل کا معمول بننے نہ دیا. دوسری صدی ہجری میں اموی سلطنت کا خاتمہ اور عباسی سلطنت کا قیام عربی زبان کے لیے زبردست فتنہ تھا. بنی امیہ کی حکومت خالص عربی حکومت تھی. اموی حکمراں عرب قومیت اور عربی زبان و ادب کی حمایت میں جانبداری اور تعصب کی حد تک سخت تھے. انہوں نے اپنا پایا تخت دمشق کو بنایا تھا جو عرب دیہات کی سرحد پر واقع تھا. ان کی فوج، دفتری عملہ اور افسران سب عرب ہوا کرتے تھے، مگر عباسی حکومت میں ایرانیوں کا غلبہ ہو گیا. عباسیوں نے ایرانیوں ہی کی مدد سے بنی امیہ کا خاتمہ کیا تھا، اس لیے ان کے نظم و نسق میں ایرانی اعاجم کا عمل دخل ہو جانا لازمی تھا، حتیٰ کہ عباسیوں نے دار الخلافہ بغداد کو قرار دیا جو ایران سے بہت قریب تھا. انہوں نے ایرانیوں کو اتنی چھوٹ دی کہ وہ حکومت کے سارے معاملات میں آزادانہ کاروائیاں کرنے لگے. انہوں نے عرب اور عرب تہذیب کو حقارت کی نظر سے دیکھا اور اس کو بالقصد کمزور کرنے کی تدبیر کرنے لگے. عربی عصبیت کی کمزور ہونے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایرانی، ترکی، سریانی، رومی اور بربری عناصر حکومت اور سماج کے تمام معاملات پر چھا گئے۔ عربوں اور غیر عربوں میں رشتہ داریاں قائم ہوئیں۔ آریائی تہذیب اور سامی تہذیب ملنے سے زبان اور تہذیب میں نیا انقلاب آ گیا۔ اکاسرا کے پوتے اور قدیم جاگیرداروں کے بیٹے پھر سے ابھر آئے۔ انہوں نے اپنے آباد و اجداد کی تہذیب کو اثر نو زندہ کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ ان واقعات کا عربی زبان پر بہت گہرا اثر پڑا۔ شاب بوان، ایران کے مکانات، عمدگی میں تمام مکانوں سے اسی طرح بڑے ہوئے ہیں جس طرح زمانے کی تمام فصلوں میں بہار کی فصل۔ مگر اس بستی میں ایک عرب جوان میں اپنے چہرہ، ہاتھ اور زبان کے لحاظ سے بالکل اجنبی ہے۔ سلیمان، جن کے تابع جنات تھے، جو جانوروں تک کی بولیاں سمجھتے تھے، اگر اس علاقے میں آئیں تو انہیں اپنے ساتھ ترجمان رکھنا پڑے گا۔ ترکوں اور کردوں نے بھی اس سلسلے میں ایرانیوں کی تقلید کی، مگر قرآن کی ادبی عظمت عربی زبان کے لیے ڈھال بنی رہی۔ اس قسم کی کوششوں سے وقتی ہلچل تو ضرور پیدا ہوئی، مگر جلد ہی وہ دب کر رہ گئی اور عربی زبان میں کوئی مستقل تبدیلی پیدا نہ کر سکی۔ خلیفہ متوکل 207 ہجری سے 247 ہجری کے بعد عجمی اقوام، ایرانی اور ترک، عرب علاقے میں بہت زیادہ دخیل ہو گئے۔ 656 ہجری میں ہلاکو خان نے بغداد کی سلطنت کو برباد کر دیا۔ 898 ہجری میں اندلس کی عرب حکومت کو یورپی اقوام نے ختم کر دیا۔ 923 ہجری میں مصر و شام سے فاطمیوں کا خاتمہ ہو گیا اور ان عرب علاقوں کی حکومت عثمانی ترکوں کے قبضے میں چلی گئی۔ اسلامی حکومت کا دارالسلطنت قاہرہ کے بجائے قسطنطنیہ ہو گیا۔ سرکاری زبان عربی کے بجائے ترکی قرار پائی۔ عربی زبان میں غیر زبان کے الفاظ اور اسالیب کثرت سے آنے لگے۔ عالم عرب پر 550 سال ایسے گزرے ہیں جبکہ تمام عرب دنیا عجمی بادشاہوں کے جھنڈے کے نیچے رہی، حتیٰ کہ مغل، ترک اور ایرانی حکمران عرب آثار تک کو مٹانے پر تلے رہے۔ عربی کے کتب خانے جلائے گئے، مدرسے اجاڑے گئے، علماء کو ذلیل کیا گیا۔ عثمانی سلطنت نے اپنی ساری طاقت کے ساتھ عربوں کو ترک بنانے کی وہ مہم چلائی جس کو جمال الدین افغانی نے بجا طور پر تتریک العرب کہا ہے، مگر ان میں سے کوئی واقعہ بھی عربی زبان میں کوئی مستقل تبدیلی پیدا نہ کر سکا۔ بغداد و بخارا میں تاتاریوں نے، شام میں صلیبیوں نے اور اندلس میں یورپی قوموں نے عربی زبان و ادب اور عرب تہذیب کو جو نقصانات پہنچائے، وہ عربی زبان کا نام و نشان مٹانے کے لیے بالکل کافی تھے۔ اس کے بعد دوسری زبانوں کی تاریخ کے مطابق یہ ہونا چاہیے تھا کہ عربی زبان اپنی دیگر سامی زبانوں سے مل جاتی۔ یہ کہنا صحیح ہوگا کہ ترکوں کی جہالت اور ایرانیوں کا تعصب اگر حائل نہ ہوا ہوتا تو عربی زبان آج تمام دنیا کے مسلمانوں کی واحد زبان ہوتی۔ تاہم جہاں تک عرب علاقے کا تعلق ہے، وہاں اس کا بدستور اپنی سابقہ شان میں باقی رہ جانا تمام تر قرآن ہی کا معجزہ تھا۔ قرآن کی عظمت نے اس مدت میں لوگوں کو مجبور کیا کہ وہ عربی زبان سے اپنا تعلق حکومت و اقتدار کے علی رغم باقی رکھیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس دور میں بھی بے شمار ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے عربی زبان و ادب کی خدمت کی، مثال کے طور پر ابن منظور، 630 ہجری پیدائش اور وفات 711، ابن خلدون، پیدائش 732 ہجری اور وفات 808 وغیرہ۔ نیپولین کے قاہرہ میں داخلہ 1798 عیسوی کے بعد جب مصر میں پریس آیا اور تعلیم کا دور دورہ ہوا تو عربی زبان کو نئی زندگی ملی، تاہم پچھلے سینکڑوں برس کے حالات نے یہ صورتحال پیدا کر دی تھی کہ مصر و شام کے دفاتر کی زبان ترکی و عربی کا ایک مرکب تھا۔ 1882 میں مصر پر انگریزوں کے قبضے کے بعد پھر صورتحال بدلی، انہوں نے عربی کے خلاف اپنی ساری طاقت لگا دی، تمام تعلیم انگریزی کے ذریعے لازمی کر دی گئی، مختلف زبانیں سکھانے کے ادارے ختم کر دیے گئے۔ اسی طرح جن عرب علاقوں پر فرانسیسیوں کا غلبہ ہوا وہاں انہوں نے فرانسیسی کو رواج دیا، مگر تقریباً 100 سال تک انگریزی اور فرانسیسی زبانوں کے غلبے کے باوجود عربی زبان بدستور اپنی اصل حالت پر باقی رہی۔ اس میں الفاظ کی وسعت ضرور پیدا ہوئی، مثال کے طور پر ٹینک کے لیے دبابا کا لفظ رائج ہوا جو پہلے معمولی منجنیق کے لیے بولا جاتا تھا۔ اسی طرح طرز بیان میں وسعت پیدا ہوئی، مثلاً نو مسلموں کے حالات پر آج ایک کتاب شائع ہو تو اس کا نام رکھا جاتا ہے لماذا اسلمنا۔ اس سے پہلے مسجع و مقفہ ناموں کا رواج تھا، اسی طرح بہت سے الفاظ معرب ہو کر رائج ہوئے، مثلاً ڈاکٹر کے لیے دکتور، مگر اس سے اصل زبان میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اصل زبان بدستور وہی آج بھی ہے جو قرآن کے نزول کے وقت مکے میں رائج تھی۔